الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد من قابل احترام بزرگو حیات المسلمین کی آخری روح تقریباً ختم پر ہے اور اس آخری روح میں جو آخری حدیث حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے اس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ذریعہ نجات ہے, یہ اس کا عنوان ہے. یہ عنوان بڑا ہی اہم اور جامع ہے, کیونکہ بلا شبہ ہماری اور سب مسلمانوں کی نجات, دنیا اور آخرت میں کامیابی اور صلاح و فلاح صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری تابعداری کرنے میں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری کتاب میں پانچ 25 اعمال شرعیہ بیان فرمائے ہیں, اللہ تعالی کے 25 احکام ذکر فرمائے ہیں اور احادیث طیبہ سے ان کی تشریح اور وضاحت فرمائی ہے. وہ بھی سب ایسے ہیں کہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں, اور عمل بھی وہ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی ہدایت اور آپ کی سنت کے مطابق ہو. جب یہ ہم کریں گے تو اس کتاب کو لکھنے کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا, اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمان نہایت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, وہ ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل بھی کر رہے ہیں, جلا بھی رہے ہیں, طرح طرح کی پابندیاں لگا کر ان کو باندھ بھی رہے ہیں, اور ان کے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. معاشی طور پر بھی مسلمان خستہ حال ہیں اور دیگر بروس رجوع سے بھی مسلمان بڑی تکالیف میں مبتلا ہے, بالخصوص کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی اعمال کی پابندی نہ کرنا ہے. یہ تو دنیا کی حالت ہے ہماری کہ دنیا کے اندر مسلمان اس وقت بڑی خراب حالت میں ہے, انفرادی طور پر بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں, اجتماعی طور پر بھی بہت بری صورتحال ہے اور آخرت میں نامعلوم کیا ہوگا. تو حضرت نے اس پستی کو, اس ذلت کو, اس پریشانی کو, اس تکلیف کو, اس رسوائی کو, اس تنگ دستی کو, معاشی پریشانی کو, کافروں کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے یہ خاص خاص 25 اعمال حضرت نے منتخب فرمائے ہیں اور قرآن و حدیث سے ان کی تشریف فرمائی ہے اور اسی کا نام حیات المسلمین رکھا ہے کہ ان پر عمل کرنے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی پاکیزہ زندگی کا مدار ہے. اگر مسلمان ان پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی ان کو نجات ملے گی, عزت ملے گی, عافیت ملے گی, راحت ملے گی, آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے اور فلاح یاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنار ہوں گے. لہذا یہ کتاب جو آپ کے سامنے اب تقریباً ختم پر ہے اور تقریباً 1431 میں یہ کتاب الحمدللہ یہاں شروع ہوئی تھی اور اب 1441 ہے جس میں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے یہ ختم پر ہے. ہم سب کے لیے قابل شکر بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کو شروع بھی کروایا اور اپنے فضل سے پورا کرنے کی بھی توفیق دی. اب ہمیں دل و جان سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا ہو. اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس درد سے, جس فکر سے یہ کتاب لکھی ہے, جس کا حضرت نے اپنے ملفوظات میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ تو یہاں تک ذکر فرمایا کہ میں اس کو اپنے دل کا سرمایہ نجات سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر نجات ہوگی تو انشاءاللہ اس کتاب کی وجہ سے ہوگی اور میں اس کو اپنے سائے زندگی کی کمائی سمجھتا ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے میں بڑی محنت اور کاوش کی ہے. تو بھائی جس درد کے ساتھ حضرت نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو مقصد اس کتاب کے لکھنے کا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. جتنی جلدی ہمارا ان پر عمل ہوگا اتنی جلدی ہمیں انشاءاللہ عزت بھی ملے گی, راحت بھی ملے گی, عافیت بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا, چین بھی ملے گا, ساری راحتیں انشاءاللہ مل جائیں گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. تو یہ جو آخری عنوان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی ذریعہ نجات ہے, یہ گویا کتاب کے ختم پر کتاب کا خلاصہ بھی ہے. اور اس میں وہی حدیث لکھی ہے جو میں گزشتہ منگل بھی بیان کر چکا ہوں, دوبارہ بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت اہم حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب فرقے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. لوگوں نے آج کہا وہ جماعت کون سی ہے جو دوزخ سے نجات پائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ جماعت ہوگی جو اس طریقے پر چلے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور مشہور روایت ہے. اس کے تحت علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جو 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے خاص طور پر اپنے غلط عقائد کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گے. ایک غلطی ہوتی ہے عمل کی، جیسے کوئی آدمی معاذ اللہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ بھی سب گناہ ہے. اس کی وجہ سے بھی آدمی کی پکڑ ہو سکتی ہے اور عذاب ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں تو خرابی نہیں ہے لیکن عقیدہ خراب ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو اگر عمل بھی خراب ہے اور عقیدہ بھی خراب ہے تو پھر دونوں پر پکڑ ہوگی، دونوں کی وجہ سے پکڑ ہوگی، عمل خراب ہونے کی وجہ سے بھی اور عمل میں گناہ ہونے کی وجہ سے بھی اور عقیدے کا خراب اور غلط ہونے کی وجہ سے بھی. تو یہ جو 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے تو ان کے اعمال بھی خراب ہو سکتے ہیں لیکن خاص طور پر ان کے عقیدے خراب ہوں گے، یعنی عقیدے وہ ہوں گے جو اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہوں گے. اللہ اس کے رسول نے جو عقیدے بتلائے ہیں اس سے ہٹ کر ان کے عقیدے ہوں گے، تو ان عقیدوں کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائیں گے. پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر عقیدے کی دو قسمیں، یعنی غلط عقیدوں کی دو قسمیں ہیں. بعض غلط عقیدے وہ ہیں جو جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور بعض عقیدے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. تو جو لوگ عقیدے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے وہ تو پھر کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اللہ بچائے. اور جن کے عقیدے کافرانہ نہیں ہوں گے، فاسقانہ ہوں گے، تو وہ جیسے دوسرے گناہ ہیں، نماز نہ پڑھنا، شراب پینا، غیبت کرنا وغیرہ، تو انہیں دوزخ کے اندر ان فاسقانہ عقیدوں کی سزا دینے کے لیے بھی ڈالا جائے گا. اور جب وہ اپنے فاسقانہ اور فاجرانہ عقائد کی سزا پالیں گے اور دوسرے اعمال بد کی بھی وہ سزا پالیں گے تو بالآخر وہ بھی دوزخ سے نکال لیے جائیں گے. جو جماعت جنت میں جائے گی وہ اس وجہ سے جنت میں جائے گی کہ ان کے عقیدے بالکل صحیح ہوں گے اور ان کے وہ عقیدے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اور جو حضور نے اور صحابہ کرام نے اختیار فرمائے ہیں، ان کے وہ صحیح صحیح عقیدے ہوں گے. لہذا وہ عقیدے کی وجہ سے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. پھر آگے پھر اعمال کی پھر وہی دو قسم ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن سے انہوں نے توبہ کر لی ہوگی اور گناہوں کی ہوں گے اور توبہ کر لی ہوگی تو انشاءاللہ ان کی شروع میں بخشش ہو جائے گی. اور اگر عقیدے صحیح تھے لیکن اعمال میں خرابیاں تھیں، جیسے نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، گانا گاتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے معاذ اللہ، اور پھر توبہ بھی نہیں کی، تو پھر ان کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ان کو عذاب دینے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے. تو یہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو ایمان عطا فرمایا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہم پر کوئی اور احسان نہیں ہے. سب سے بڑا احسان, سب سے بڑا انعام, سب سے بڑا فضل, سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور مومن بنایا. اللہ پاک ہم کو, ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان بنایا. اور پھر صاحب ایمان بنانے کے بعد دوسرا ہم پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا. اس لیے کہ اللہ پاک چاہتے تو ہمیں پچھلی امتوں میں پیدا فرما دیتے. چاہتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے بنا دیتے, چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے بنا دیتے. لیکن یہ بھی اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پھر علماء نے حضور کی امت کی بھی دو قسمیں بتلائی ہیں اور بیان فرمائی ہیں, ایک امت اجابت اور دوسری غیر امت اجابت. تو امت اجابت اسے کہتے ہیں, اس امت کو کہتے ہیں جس نے ایمان قبول کیا, اسلام قبول کیا, حضور پر ایمان لایا, اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہے, ہمیں اس پہ پیدا فرمایا. ورنہ حضور کی امت میں آج بھی کتنے کافر موجود ہیں اور کتنے بے شمار کافر دنیا میں بستے ہیں, وہ سب حضور کی امت میں آتے ہیں لیکن وہ امت دعوت کہلاتے ہیں. انہوں نے حضور کی دعوت قبول نہیں کی, حضور نے دعوت ان کو دے دی ہے, ان کو دعوت پہنچ گئی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک حضور کی دعوت قبول نہیں کی اور کفر سے توبہ کر کے ایمان قبول نہیں کیا. یہ بھی احسان ہے کہ حضور کی امت اجابت میں اللہ ہمیں پیدا فرمایا. پھر حضور کی پیشین گوئی کے مطابق حضور کی امت میں 73 فرقے ہو چکے, 73 فرقے حضور کی امت میں ہو چکے ہیں. ان 73 فرقوں میں سے وہ فرقہ اور وہ جماعت جو جنت میں جانے والی ہے, جو حضور کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگی اپنے عقائد کے اعتبار سے, اس میں ہمیں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے ہمارے وہی عقیدے ہیں جو کہ حضور کے صحابہ کرام کے تھے اور وہ سب علماء اہل سنت والجماعت نے کتابوں کے اندر بیان فرما دی. اردو میں بھی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر ہمارے صحیح صحیح عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں لکھے ہوئے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیش جبر کے شروع میں اہم اہم اور صحیح صحیح اور بنیادی عقیدے بیان فرمائے. اس کا عنوان ہے عقیدوں کا بیان. سب سے پہلے حضرت نے عقیدے بیان فرمائے, تو یہ اردو میں موجود ہے, ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اور جہاں بیش جبر پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ عقیدے ہی پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ. حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے عقائد اسلام, اس میں حضرت نے بڑے آسان انداز میں اسلامی عقائد بیان فرمایا ہے. اور ہمارے مدارس میں تو الحمدللہ عربی کے اندر کتابیں موجود ہیں جو طلبا کو پڑھائی جاتی ہیں. بہرحال ہمیں اللہ پاک نے صحیح صحیح عقائد والی جماعت میں پیدا فرمایا کہ جو اپنے عقائد کے صحیح ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گی. بس ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے بس وہ ہمارے اعمال کی ہے, اور اعمال کی کوتاہی دور کرنے کے لیے حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے کہ ہمارے اندر سے اگر یہ اعمال کی کمزوریاں اور اعمال کی کوتاہیاں, جن میں خاص طور سے یہ 25 اعمال ہیں جو حضرت نے اس کتاب میں جمع کیے ہیں, اور اس مجموعے کا نام حضرت نے حیات المسلمین رکھا ہے, یہ اعمال ایسے ہیں کہ یہ اگر ہمارے ٹھیک ہو جائے اور جیسے حضرت نے کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق ہمارا عمل شروع ہو جائے تو ہماری دنیا بھی آخرت میں بدل جائے اور آخرت میں بھی آخرت میں بدل جائے. ایسے ایسے اعمال ہیں. اس کتاب کے آخر میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ 25 اعمال ایسے خاص و خاص ہیں اور ایسے اہم ہے کہ میں اس کے علاوہ اگر دیگر اعمال کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی اس کتاب میں آنے چاہیے, تو غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ وہ ان 25 اعمال میں سے کسی نہ کسی عمل میں موجود ہے. یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی حضرت نے صرف 35 اعمال کیوں ذکر فرمائے، اعمال تو اس کے علاوہ ہی بہت سارے ہیں، تو گویا اس کا جواب حضرت یہاں دے رہے ہیں کہ بھائی 25 اعمال کے علاوہ اگر میں کوئی اور عمل سوچتا ہوں کہ اسے بھی 21 نام میں لانا چاہیے، تو دیکھتا ہوں کہ وہ ان 25 اعمال میں سے کسی نہ کسی عمل کے اندر موجود ہے اور وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. جب آ جاتا ہے تو پھر الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس کی جامع قدر کرنی چاہیے کہ یہ ایسی جامع کتاب ہے اور ایسی الہامی کتاب ہے کہ اب ان 25 اعمال کو اگر ہم اختیار کر لیں تو انشاءاللہ باقی دیگر اعمال بھی ہمارے انشاءاللہ درست ہو جائیں گے اور ان پر انشاءاللہ تعالی ہمارا عمل شروع ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اب میں اس رسالے کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اس لیے رسالے کو یہاں ختم کرتا ہوں. البتہ اگر ذوق کسی کے ذہن میں اور کوئی عمل آئے یا ان میں سے کسی حصے کی مزید تفصیل لکھنا مناسب معلوم ہو تو وہ اس کا ضمیمہ بن سکتا ہے، یعنی اس کو کتاب کے آخر میں شامل کیا جا سکتا ہے. آخر میں شکر انعام کا عنوان ہے، کتاب کے آخر میں شکر انعام، اس میں حضرت نے وہ احادیث بیان فرمائی ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے آدمی آخرت میں عالم اور فقی بن کر اٹھتا ہے، جن پر عمل کرنے سے آدمی آخرت میں عالم اور فقی بن کر اٹھایا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے گواہ اور سفارشی بنے گی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو. شکر انعام، حدیث نمبر 19، حضرت اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین لوگوں تک پہنچاتے رہو، میری طرف سے دین لوگوں تک پہنچاتے رہو اگرچہ ایک آیت ہی ہو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی جس شخص کو قرآن شریف کی ایک آیت صحیح صحیح یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ موقع محل دیکھ کر کے دوسرے مسلمان کو جس کو وہ آیت معلوم نہیں ہے اس کو وہ آیت بتلا دے. جب ایک آیت کے بارے میں یہ حکم ہے تو باقی دین کی باتوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جس کو دین کی جو بات صحیح معلوم ہو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب صحیح معلوم ہوگی تبھی تو دین کی بات ہوگی. صحیح معلوم نہیں ہوگی تو اس کا دین کے مطابق ہونا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ سمجھا ہو، صحیح یاد نہ ہو. جس کو دین کی جو بات صحیح معلوم ہو تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. دوسروں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ بات پہنچانا چاہتا ہے وہ بھی سننے کے لیے تیار ہو، نہیں اس کو دین کی بات پہنچانے کے لیے موقع محل بھی صحیح ہو، بے موقع بے محل نہ ہو، بے موقع نہ ہو بے محل نہ ہو، موقع محل دیکھ کر کے وہ دین کی بات وہ دوسرے کو بتا سکتا ہو تو بتانا چاہیے. ایک تو بات صحیح یاد ہو، دوسرے موقع محل دیکھے. اور علماء نے دو باتیں اور اس کے ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ نیت بھی صحیح ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور دین کی پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ میری پوری ہو جائے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ دین کی بات پہنچانے کا طریقہ بھی صحیح ہو. اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اکثر لوگ دین کی بات تو دوسروں کو پہنچاتے ہیں مگر نہ موقع دیکھتے ہیں، نہ محل دیکھتے ہیں، نہ دوسرے کی کوئی طلب دیکھتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ طریقہ بڑا بے ڈھنگا اختیار کرتے ہیں. اس بے ڈھنگے پن کی وجہ سے جب وہ دین کی بات دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو بجائے فائدے کے نقصان کر جاتی ہے. یہ بات میں تفصیل سے پیچھے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. اور وہ حضرت ہمارا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فرمایا جب کوئی بات دوسروں کو پہنچانی ہو، دین کی کوئی بات دوسروں کو بتانی ہو تو ہمیشہ تین باتوں کا خیال کرو، اگر تین باتوں کی پابندی کرو گے تو تمہارا دوسروں کو دین کی بات بتلانا انشاءاللہ تعالیٰ نافع اور مفید ہوگا، ورنہ نقصان دہ ہوگا، ورنہ غیر مفید ہو سکتا ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے کہ نیت تمہاری صحیح ہو. عام طور پر دوسرے کو آدمی حقیر سمجھ لیتا ہے اور خود کو اچھا سمجھ لیتا ہے، اور اچھا خود کو اچھا سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھ کر کے پھر اس کو تبلیغ کرتا ہے، پھر اس کو دین کی باتیں سناتا ہے، تو پھر نیت ہی خراب ہے، تو پھر اثر اچھی بات کا بھی اچھا نہیں ہوتا. سب سے پہلے نیت یہی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ دینی ذمہ داری جو میرے اوپر ہے اس کو پہنچا ادا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور یہ دین کی بات میں دوسروں کو بتلا رہا ہوں. نمبر دو، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہو اور وہ بھی برحق ہو، وہ بھی شریعت کی بات ہو، دین کی بات ہو. یہ نہیں کہ وہ دین کی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے جناب سمجھ کر، سوچ کر، سن کر، بس اپنے طور پر اس کو بہت ہی اچھا سمجھ کر کے دوسروں کو بیان کرنا شروع کر رہا ہے اور دوسروں تک پہنچا رہا ہے، لیکن وہ دین کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات صحیح نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کے پہنچانے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا. جیسے پہلے نمبر پر یہ کہ نیت بالکل صحیح ہو، دوسرے نمبر پر وہ بات بالکل برحق اور عین دین کے مطابق ہو، اور تیسری بات یہ کہ طریقہ بالکل درست اور صحیح. اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جس کو دین کی بات بتا رہے ہیں نا وہ ضد میں آ جاتا ہے، وہ مخالفت پہ آ جاتا ہے، اور وہ جناب بجائے بات ماننے کے الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، وجہ یہ کہ اس نے موقع نہیں دیا، بے موقع بے محل اور بے ڈھنگے پن سے اس نے دین کی بات دوسرے سے کہی، اور صحیح بات دوسرے نے کہی، شکایت یہ کرنے والا کرتا ہے میں نے تو اس کو اچھی بات بتائی تھی، الٹے ہی پڑ گیا. تو تم نے طریقہ الٹا اختیار کیا، اس لیے الٹا پڑ گیا. اگر تم طریقہ سے اختیار کرتے تو وہ کبھی اس بات کے سننے سے انکار نہ کرتا اور اس کو سن کر فائدہ ہوتا نہ کہ نقصان ہوتا. تو یہ طریقہ اختیار صحیح ہونا ضروری ہے. لہذا حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو دین کی جو بات معلوم ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ خود تو عمل کرے ہی کرے، ساتھ ساتھ وہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور سب سے پہلا حق آدمی کے اوپر اپنے گھر والوں کا، کہ دین کی جو بات بھی معلوم ہو اپنے گھر والوں کو بتائے سنائے، پھر اس کے بعد گھر والوں کا حق ہے، مگر تین باتوں کی پابندی کرتے ہوئے. حدیث نمبر 20 یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے حکام کے متعلق 40 حدیثیں محفوظ کر کے میری امت پر پیش کر دے، یعنی پہنچا دے، یعنی 40 حدیثیں پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم اور فقیہ کر کے اٹھائیں گے، اور میں قیامت کے دن اس کے سفارشی اور گواہ بنوں گا. الحمدللہ ان حصوں میں 90 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور غیر مقرر اور مرفوع حدیثیں 340 سے زیادہ ہیں. اس طرح ان حدیثوں کی تبلیغ ہو گئی. اگر کوئی ان حدیثوں کو چھپوا کر تقسیم کرے تو اس کو بھی مذکورہ بالا ثواب ملے. یہ سب حدیثیں مشکات شریف کی ہیں، سوائے چند ایک کے جن کے آخر میں عین لکھ دیا گیا ہے، تمام شد اشرف علی اوفیان. دعا کرنے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یہ کتاب پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، آپ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، فضل کرم ہے اور انعام ہے کہ آج آپ نے ہمیں یہ کتاب حیات المسلمین اپنے فضل سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ یا اللہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں دل و جان سے ہماری درخواست ہے، اور آپ سے یا اللہ ہماری التجا ہے اور دعا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی ہمیں بھی، اور جو جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں جو بھی اس کتاب کو پڑھے سنیں، یا اللہ اپنی رحمت سے توفیق عمل عطا فرمائی. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ان 25 اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی برکتیں دنیا اور آخرت کی عطا فرما. حضرور بزرور ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو آخری حدیث میں جو فضیلت ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے وہ فضیلت بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ وہ فضیلت بھی ہم کو عطا فرما. یا ارحم الراحمین سرکار، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور کفیل اس بیانات، ان تمام بیانات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو کم علمی کی وجہ سے استعداد نہ ہونے کے باوجود آپ نے اس کے بیان کی توفیق دی، اس کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما. ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنی رحمت سے درگزر فرما، اور جو صحیح باتیں ہوئی ہیں یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو یا اللہ ان کی خدمت پر، اس کاوش پر بہتر سے بہتر صلح اور بدلہ عطا فرما. انہیں قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کے فیض کو عام و تام فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. رحمتہ